أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں علم حاصل کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہا ہے حضرت ام المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور قول ہے کہ ہر برائی کی جڑ جہالت ہے، یعنی جو جہالت ہوتی ہے ہر برائی اسی سے یعنی جو ہے پیدا ہوتی ہے جہالت سے. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہر خوبی کی جڑ جو ہے وہ علم ہے، اور علم بھی چونکہ علم مختلف ہوتے ہیں، علم کے مراتب ہوتے ہیں، علم کے درجات ہوتے ہیں. جو علم دین حاصل کرنا ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، احکام کا علم حاصل کرنا، یہ سب سے عظیم علم ہے. اس لیے کہ یہ علم وہ ہے جو ہمیں خداوند عالم تک پہنچاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے. ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے جو آپ کی مشکلات ہیں، چاہے وہ اعتقادی مشکلات ہوں، قرآنی مشکلات ہوں، احکامی مشکلات ہوں، ان مشکلات کے حل کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اپنے مہمانوں کے ذریعے سے ان مشکلات کا حل آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہو، آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ ہمیں بھیجیے. ہمارے نمبرس آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرس کے ذریعے اپنا سوال ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ انشاءاللہ ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کے آخر تک بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جو سوالات آپ ناظرین نے ہم تک بھیجے ہیں ان کو آپ تمام غور سے سنیں گے. اسی طریقے سے ان کے جوابات جو ہمارے یہاں پر مہمان ہیں وہ انشاءاللہ جو جوابات دیں گے ان کو بھی آپ غور سے سنیں گے. اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، یا کوئی بھی آپ ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، اپنی نظر بھیجنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم آپ ہمیں بھیجیے تاکہ آپ کے مشورے پر عمل کر کے ہم اس پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں. تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں قرآن کریم سے. تو قرآن کریم کے حوالے سے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں، سب سے پہلا سوال ہے جو محمد طہٰ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں بروج سے کیا مراد ہے، جو بروج لفظ استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآنی اصطلاحات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ لفظ بروج کے معنی کیا ہے. بروج برج کی جمع ہے. قرآن کریم میں لفظ بروج کا ذکر ہوا ہے. سورہ ہجر کی 17ویں آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَاهَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بروج قرار دیے ہیں. بروج محکم قصر اور قلعے کو کہتے ہیں کہ جو بہت محکم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں حکومت کی طاقت پوشیدہ ہوتی ہے، اور آنے والے لشکروں کے لیے وہی چیز حکومت کی ظاہر ہوتی ہے. لیکن آسمان میں آفتاب اور مہتاب کی منزل گاہوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس کا ذکر سورہ بروج میں بھی آیا ہے، والسماء ذات البروج، یعنی اس آسمان کی قسم کہ جو برج والا ہے. اور سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں وہیں تلاش کر لے گی، چاہے تم محکم اور مستحکم قلعوں اور قصر اور محلوں میں بھی رہو، تمہیں پھر بھی موت وہیں تلاش کر لے گی۔
جی ناظرین، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے قرآنی کہ جس کے اوپر بڑے بڑے مقالات لکھے گئے ہیں کہ مثلا بروج کیا کہتے ہیں، بروج کسے کہتے ہیں قرآن میں، لیکن ہمارے مہمان نے یہاں پر ایک ڈیڑھ منٹ میں آپ کو اس کا جواب عطا فرمایا، اور امید ہے کہ آپ کو جواب پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ مستفیض ہوئے ہوں گے۔ ہم قرآن کے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں واٹس اپ کے ذریعے جناب شاکر حسین صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم شاکر صاحب کی آواز میں سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں شاکر منگلوری ضلع ہریدوار اتراکھنڈ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ مولانا میرا سوال ہے، کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام دنیا و آخرت میں لوگوں کو نجات دلانے کے لیے خدا کے رنگ کی تجلی ہیں؟
یہ بہت مہم سوال ہے کہ کیا خداوند متعال کے جو نبی ہے رسول گرامی اسلام اور اس کے اہل بیت، کیا وہ انسان کو نجات دینے کے لیے رنگ خدا کی تجلی ہیں اور انسان کو اس دنیا اور آخرت کے مشکلات اور عذاب سے نجات دے سکتے ہیں؟ یہ بہت مہم سوال ہے، اس لیے کہ صحیح راستے کا انتخاب، وہ جب تک صحیح رہنما انسان کو نہ ملے تو وہ نہیں مل سکتا ہے اس کو، اور وہ صحیح انتخاب نہیں کر سکتا ہے۔ روایت میں صبغۃ اللہ کا جو لفظ آیا ہے، پوچھا گیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صبغۃ اللہ سے کیا مراد ہے؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قولہ تعالی صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغۃ قال الاسلام، پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ صبغہ سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قال صبغ المومنین بالولایت فی المیثاق، یا تیسری روایت میں فرمایا الصبغۃ معرفۃ امیر المومنین بالولایت فی المیثاق۔ تفسیر عیاشی میں یہ روایات تین نقل ہوئی ہیں۔ ولایت کو رنگ الہی کا نام دیا گیا ہے، فی الواقع اسلام اور دین بغیر ولایت اور رہبری اسلام کے اہل بیت علیہ السلام کے اصلاً کامل نہیں ہو سکتی ہے، لہذا یہ ولایت فی الواقع باطن اسلام ہے، حقیقت اسلام ہے۔ جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ حدیث کہ ما نودیا بشئن بالولایا کما نودیا بالولایا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ جے ارکان اسلام پانچ ہیں ان میں سے ایک ولایت ہے، اس لیے کہ نماز سے مقدم ولایت ہے، روزے سے مقدم ولایت ہے، حج سے مقدم ولایت ہے، اس لیے کہ ان تمام اعمال کی بقا اور ان کا وجود اسی ولایت پر موقوف ہے۔ پس اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام وہ رنگ الہی کی تجلی ہیں اور جلوہ ہیں، اور اگر دین ہم نے لینا ہے، اسلام لینا ہے ہم نے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کتنا عظیم سوال تھا، اور اسی طریقے سے کتنا عظیم جواب دیا ہمارے مہمان نے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مصداق ہیں اس لفظ کے جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، صبغۃ اللہ، رنگ خدا، اس کی تجلی اہل بیت علیہ السلام ہے، اور کس طریقے سے ہم ان سے قصب فیض کرتے ہیں۔ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے ہمارے مہمان۔ ناظرین، یہاں پر قرآن کریم کے ہم سلسلے کو روکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر پروگرام میں ہم جو حصہ شروع کر رہے ہیں وہ عقائد کا ہے۔ عقائد بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں ہمارے تمام علوم کی اور ہمارے تمام افعال کی، اسی سے ہمارے افعال بھی یعنی جو ہیں وہ نشو نما ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اسی سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاق بھی اسی سے بنتا ہے۔ تو عقائد کا سب سے پہلا سوال امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے پوچھا ہے تحسین رضا صاحب نے، اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ان کا ہم سوال دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں تحسین رضا, 17 مدھیہ پردیش انڈیا سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, امام زمانہ آپ کو سعادت دیں جو آپ ہماری داد فرما رہے ہیں. میرا آپ کے پروگرام میں ایک سوال ہے, کیا امام زمانہ زمین والوں کے لیے امان ہے, اس سے کیا مراد ہے؟
جی محترم, روایات میں اسی طرح ہی آیا ہے. یہ خود روایت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں اہل زمین کے لیے اس طرح امان ہوں جس طرح سقطارگان جو ہیں اہل آسمان کے لیے باعث امن اور امان ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وجود مقدس حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رحمت ہے جس کی وجہ سے تمام عالم اور تمام ہستی جو ہے یہ مشکلات اور مصائب اور عذاب سے بچے ہوئے ہیں. اگر ایک لمحہ بھی امام کا اس دنیا سے وجود ختم ہو جائے یا امام کا وجود چلا جائے تو یہ دنیا خود بخود ختم ہو جائے گی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت منقول ہے جس میں فرماتے ہیں لو لال حجہ لساحت الارض باہلہا, کہ اگر خدا کی حجت اس زمین میں نہ ہو, اگر خدا کا نمائندہ اس دنیا میں نہ ہو, اگر خدا کا ایک ایسا واسطہ جس واسطے کے ذریعے یہ دنیا قائم ہے وہ اٹھ جائے تو یہ دنیا نابود ہو جائے گی. تو دقیقاً امیر المومنین اور صاحب زمان کے یہ جو جملات ہیں یہ 100% درست ہیں. اگر یہ واسطہ فیض خدا اس دنیا سے ہٹ جائے تو دنیا نابود ہو جائے گی. تو پس ثابت ہوتا ہے کہ امام کا وجود اس دنیا کے لیے امن کا ایک باعث امن ہے اور یہ وسیلہ امن موجودات ہے. اگر یہ وسیلہ ختم ہو جائے تو یہاں کی امنیت, یہاں کی آرامش اور اس کائنات کا وجود جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا.
جی ناظرین, یہ جواب تھا ہمارے مہمان کا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ امان ہیں پوری کائنات کے لیے. دوسرا سوال ہم عقائد کے حوالے سے لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھیجا ہے عباس صاحب نے, اور سوال ان کا یہ ہے کہ ولایت فقی نظام سلطنت کی طرح ہمیشہ اپنے منصب پر قائم کیوں رہتا ہے؟ یعنی جس طریقے سے ہم سلطنت اور بادشاہی نظام کو دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنے مقام پر ہمیشہ قائم رہتا ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ ولی فقی بھی اسی طریقے سے ہمیشہ اپنے مقام پر قائم رہتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
ممکن ہے یہ سوال ذہنوں میں ہے اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ ولی فقیہ کیوں باقی رہتا ہے, تبدیل نہیں ہوتا. جس طریقے سے عام طور سے ذہنوں میں تصور ہے کہ حاکم اور بادشاہ باقی رہتے تھے, خوب یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ابھی ولی فقیہ کا سلسلہ تو اتنا نہیں دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولی فقیہ کی شکل میں تھے اور ابھی رہبر انقلاب ہے ولی فقیہ کی شکل میں, اور اس کے پہلے جو اگر بعض سرزمینوں پر کسی حد تک سلسلہ رہا تو وہ بہت محدود حد تک, اتنی بڑی حکومت کی حد تک جو اس طریقے سلسلہ نہیں رہا. باقی رہنا یہ اصل نہیں ہے ولی فقیہ کے لیے. ولی فقیہ کے لیے اصلی چیز جو ہے وہ معیار ہے. یعنی وہ معیار اگر اس کے اندر باقی ہیں کہ جو ایک انسان کو ولی فقیہ اور حاکم کی شکل میں رہنے دیں تو باقی رہیں, چونکہ باقاعدہ طور پر 82 فقہا مجتہدین فقیہ ہیں جو آ کر مسلسل نگاہ رکھتے ہیں کہ ولی فقیہ میں وہ کرائیٹیریاز اور وہ معیار اور وہ صلاحیتیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. جب تک وہ صلاحیتیں موجود ہیں تب تک وہ باقی ہے. اب الحمدللہ الہی لوگ وہ ہیں کہ جو اتنا پابندی ہوتی ہے دین کی اور اس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو باقی رکھتے ہیں کہ الحمدللہ امام خمینی جب تک تھے وہ ساری صلاحیتیں ان کی باقی تھیں اور پورا آگاہ تھے تمام امور پر, رہبر انقلاب بھی الحمدللہ. لیکن یہ کوئی معیار بنیاد یہ نہیں کہ جب تک زندہ ہے باقی رہے گا, نا لازم نہیں ہے, ممکن ایسا نہ ہو. اگر خدا نخواستہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ جہاں پر وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو ممکن ہے کہ ولی فقیہ کوئی دوسرا ہو جائے، لیکن معیار اصل میں وہ کرائیٹیریا ہے، وہ اصول ہے اور وہ صفات ہیں، جب تک وہ صفات اس کے اندر موجود ہیں تب تک وہ باقی ہے۔ اور بیاسی فقہا اسی لیے منتخب کیے جاتے ہیں کہ جن کا دو کام ہے، ولی فقیہ نہ ہو تو دوسرے ولی فقیہ کا انتخاب کرنا، اور اگر ولی فقیہ ہے تو اس کے اوپر نگاہ رکھنا کہ آیا اس کے اندر وہ کرائیٹیریاز اور وہ صلاحیتیں موجود ہیں یا موجود نہیں۔
جی ناظرین، یہ ہمارا جو حصہ تھا پروگرام کا وہ عقائد کے حوالے سے تھا، جو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوالات پوچھے تھے، اسی طریقے سے ہمارے مہمانوں نے بہت اچھے یہاں پر جواب عطا کیے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور یہاں جو ہم حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ احکام کا حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم حصہ ہے، اور ماشاءاللہ اس میں آپ سوالات بھی بہت سے بھیجتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہم آج لے رہے ہیں احکام کے حصے کا، وہ ہمیں ابرار صاحب نے بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے سے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز جماعت سے ہو رہی ہو تو کیا اسی وقت ہم فرادہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، میں اس سلسلے میں عرض کروں، دیکھیے شرعی نقطہ نظر سے نماز جماعت کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے اگر 10 آدمی نماز جماعت میں شریک ہو جائیں تو آسمان کے فرشتے بھی ان کے ثواب کو لکھنے سے عاجز رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ نماز جماعت کو چھوڑ کے اپنی نماز کو بطور فرادہ ادا کرے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جلدی ہے کسی کام میں اور نماز جماعت جو ہے دیر میں ختم ہوگی، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان مسجد کے اندر بھی اپنی نماز فرادہ کی نیت سے ادا کرے اور مسجد سے خارج ہو جائے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ اس وجہ سے نماز فرادہ جماعت کے ہمراہ پڑھتے ہیں، یا جماعت ہو رہی ہے وہ الگ سے نماز فرادہ کی جماعت سے ہٹ کے نیت کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نماز ہٹ کر پڑھ رہے ہیں، ہم جماعت کی نیت نہیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر اس آدمی کی نیت توہین جماعت ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نماز جماعت کی توہین کر رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ انسان گنہگار ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ البتہ اس کی نماز فرادہ صحیح ہوگی، اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے۔
جی ناظرین، یہ نماز جماعت کی اہمیت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور واقعاً ہمیں رعایت کرنی چاہیے اس بات کی کہ اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، نہ کہ فرادہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور احکام کا دوسرا سوال ہم لیں گے یہاں پر، یہ مظہر عباس غازی صاحب نے ہمیں بھیجا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، لیکن چونکہ انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے سوال بھیجا ہے، میسج ہے ان کا، کہ کیا خمس ادا کرنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے؟ یعنی انسان جو خمس ادا کرنا چاہتا ہے کیا اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے؟ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ خمس 7 چیزوں پہ واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز جس کو ارباح مقاصب کہتے ہیں، سال کا منافع کہتے ہیں، سال کا فائدہ کہتے ہیں، اس کے اندر حکم فقہی یہ ہے، بنا بر احتیاط واجب جب بچہ خود بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد ایسے بچے پر خمس واجب ہوگا۔ البتہ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اگر بچے کی کوئی دکان تھی، کوئی تجارت تھی اور اس کو کوئی پرافٹ ہوا ہے، تو بچے کے ولی پہ واجب ہے کہ اس مال کا خمس نکالے۔ اگر بچے کے ولی نے مال کا خمس نہیں نکالا ہے، تب بالغ ہونے کے بعد بچے پہ واجب ہے کہ اپنے مال کا خمس دے۔ لیکن ولی عدم بلوغ کی صورت میں، یعنی اگر بچہ بھی بالغ نہیں ہوا، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ بچے کا خمس خود نکالے۔
جی ناظرین، یہ بھی احکام کا بہت اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی، اس لیے کہ ظاہر ہے سب کو ضرورت پڑتی ہے اس بات کی، چونکہ خمس نکالنا ہے واجب ہے، ایک اس واجب کو ادا کرنا ہے، تو ان تمام احکام کا جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ایک سوال احکام کا جو آیا ہے یہ اسکائپ کی صورت میں آیا ہے، اسد رضا صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال دیکھتے ہیں اسد رضا صاحب کا اور اسی طریقے سے اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں اسد رضا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان کے اندر نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے؟
جی دیکھیے، چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مثال کے طور پر حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا کھلا ہوا دروازہ اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، چراغ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تصویر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبروں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، نماز جمعہ کوئی اور مناسب جگہ نہیں مل پا رہی چونکہ لوگ کثیر تعداد میں شریک ہوتے ہیں، اور صرف قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں سب لوگ آ سکتے ہیں، تو یہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی، لہذا نماز جمعہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز صحیح ہے۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی آپ نے احکام کے حصے کا دیکھا، اور یہاں پر ایک سوال ہم اور لیں گے اس حصے میں، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے فیس بک کے ذریعے سے، اور بہت ہی اہم سوال ہے، اس سوال کا جاننا اور اس کے جواب کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر یا معصومین کی خوشی کے موقع پر یا معصومین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تالی بجا کر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ جو ہم تالی بجاتے ہیں تو تالی بجا کر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ پھر اس کے بعد سوال کا ان کا اگلا حصہ یہ ہے کہ خاص طور پر خواتین کے لیے اگر خواتین تالی بجائیں اور جبکہ ان کی تالیوں کی آواز نامحرم مردوں تک بھی پہنچ رہی ہو، تو اس صورت میں تالی بجا کر خوشی کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ خود تالی بجانا، تالی بجانا بذات خود اس میں شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ شادی کے موقع پر اظہار خوشی کرنا چاہتے ہیں تالی بجا کے مثلا، یا آپ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر محفلوں میں آپ اگر تالی بجا رہے ہیں، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور مقام معظم رہبری حفظہ اللہ تعالیٰ کے وہاں یہ ہے کہ آپ تالی یعنی بجا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے، لیکن اگر آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے کچھ راستے بتائے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے موقع پہ درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر، تاکہ آپ جو ہے آپ کی فضا بھی جو ہے وہ معطر ہو درود محمد اور آل محمد سے، اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل سکے۔ ویسے بہرحال فی حد نفسی فی ذات ہی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، آپ بجا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہ ہونے پائے۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ اگر وہ مقدس مقامات کے منافی ہے، مثال کے طور پر مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے، تو ایسے موقع پہ پرہیز کرنا چاہیے، اور بعض فقہا کے نزدیک تو بالکل مطلقاً حرام ہے، چونکہ یہ لہو کا مصداق ہے، جیسے فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ یا آغا جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ تالی بجانا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ خوشی کے موقع پہ ہو چاہے وہ محفلوں میں ہو، تالی بجانا صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ لہو کا مصداق ہے۔
ناظرین، ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے کہ شریعت نے اگر ہمارے لیے کچھ ایسے راستے بتائے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث ثواب ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو ہم کیوں اختیار کرتے ہیں کہ جس میں ثواب کیا بلکہ اس کے جواز میں ہی مشکل ہو، جیسے ابھی ہمارے مہمان بھی گفتگو کر رہے تھے، تو ہمیں ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ ہمارے پروگرام کا احکام کا حصہ تھا جس میں آپ ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے پروگرام اسلام پلس کا جو یہ آخری حصہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ بھی بہت ضروری حصہ ہے، اس لیے کہ یہ اخلاق اور تربیت کا حصہ ہے، تو اس میں بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اس میں جو آج سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے، وہ ایک خاتون ہیں حسنا بانو، انہوں نے اپنی یعنی آڈیو کلپ میں یہ سوال ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہی ہیں محترمہ صابرہ جعفری، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میں دلی انڈیا سے حسنا بانو آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان لڑکیوں کو دینی تعلیمات سے آشنا کرانے کے لیے کون کون سے طریقے اپنانا ضروری ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔
نوجوان لڑکیوں کو کس طرح سے دینی تعلیمات سے آشنا کیا جائے، یہ ایک بہت ہی مہم موضوع ہے جس کی آج کے زمانے میں واقعاً ضرورت ہے، تاکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ گمراہی کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ آج کے زمانے میں یوں عرض کروں کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسری چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی سہولیات جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے ہم تک ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کریں یا دینی تعلیمات سے ان کو آشنا کریں یا ان کی تربیت کر سکیں۔ ہاں، اور مختلف دینی لٹریچر گھر میں بچیوں کے لیے مہیا کریں، مختلف ایسی دینی کتابیں، مذہبی کتابیں جو ان کے سن کے مطابق ہوں، سن کے تناسب سے ہوں، جنہیں پڑھ کر وہ جو ہے راہ راست کی طرف آ سکیں اور اپنی دینی تعلیمات سے جو ہے اپنے دین سے واقف ہو سکیں۔ تیسری چیز وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ خود والدین حضرات جو ہے اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگر والدین حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کریں اور دینی مسائل کو ان کے سامنے جو روزمرہ پیش آتے ہیں ان کو ان کے سامنے بیان کرتے رہیں، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بہترین طریقہ ہوگا۔ یا ہم کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم مستقیم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینا چاہیں یا بہت امر و نہی کریں، تو شاید وہ ان کے لیے لجبازی کا ایک ذریعہ بن جائے، تو ایسی صورتحال میں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے دوست کے ذریعے، ایسی شخصیت کے ذریعے جس سے ہماری بچی بہت زیادہ متاثر ہو یا اس کے لیے پسندیدہ شخصیت ہو، تو ہم اس کے ذریعے سے مختلف بہانوں سے کچھ کتابیں ان تک پہنچوا سکتے ہیں، اور خود بھی گھر میں ہم مختلف مذہبی کتابیں جو ہے وہ اپنی بچیوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری بچیاں ان کتابوں کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم مختلف جگہوں سے عالماؤں کو بلا سکتے ہیں تاکہ وہ آئیں ہماری بچیوں کے درمیان، ان کی تربیت و تعلیم کے زمینیں فراہم کریں، اور خود علماء سے تقاضا کر سکتے ہیں، یا بہت ساری ویب سائٹس کے ذریعے سے ہم شرعی مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں اور اپنی بچیوں کو بتا سکتے ہیں۔
ناظرین، اگر آج ہم کسی چیز سے آشنا نہیں ہیں تو اس میں کوتاہی ہماری ہے، ورنہ اتنے ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں کہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی خود ہماری مہمان نے بھی یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بھی مشکل ہے تو آپ ویب سائٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے خود آپ کا یہ اپنا پروگرام اسلام پلس، اس میں کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ایک سوال اور لیتے ہیں اس حصے کا، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے زعیم حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ حسن خلق کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
یعنی اچھا اخلاق، روایت میں وارد ہوا ہے کہ حسن خلق نصف دین ہے، یعنی اگر دین کے دو حصے کیے جائیں تو آدھا حصہ اچھا اخلاق ہے۔ حسن خلق یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو ان اخلاقیات سے آراستہ کرے جن کا مطالبہ دین اسلام نے کیا ہے۔ حسن خلق کے ایک خاص معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن خلق کے معنی یہ ہیں کہ انسان نرمی کے ساتھ پیش آئے، جب لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں سے ملاقات کرے تو نرمی کے ساتھ ان سے پیش آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور جب ان سے گفتگو کرے تو اس کی گفتگو طیب و طاہر ہو، اس کی گفتگو پاک و پاکیزہ ہو۔ اس کا نام ہے حسن خلق۔ اور بہت زیادہ دین اسلام نے حسن خلق کو اہمیت دی ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے جنت میں اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جنت میں آنے کی وجہ ان کی یہ تھی کہ ان کا اخلاق اچھا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وہ جنت میں گئے، ایک تقویٰ اور دوسرے حسن خلق، یعنی ان کا اخلاق جو ہے وہ اچھا تھا۔ وہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ جب گفتگو کرتے تھے تو طیب و طاہر ان کی گفتگو ہوتی تھی، پاکیزہ گفتگو ہوتی تھی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو اچھے اخلاقیات سے آراستہ کرے تاکہ وہ بھی اس منزل کے اوپر فائز ہو سکے اور ان کمالات کو حاصل کر سکے، ان صفات سے اپنے کو آراستہ کر سکے۔
ناظرین یہ بھی بہت اہم موضوع تھا. دیکھیے حسن خلق کے بارے میں آپ نے جانا, اور میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں گا کہ بہت اہم ہے کم از کم مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں. ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی دیکھے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے, وہ کہے کہ یہ کیسے افراد ہیں, یہ کیسے انسان ہیں, کتنا عظیم ہے ان کا کردار اور کتنا عظیم ہے ان کا اخلاق, اور جب یہ ایسے ہیں تو جو ان کا رہبر ہے, جو ان کا قائد ہے, جس کا ایک کلمہ پڑھتے ہیں, وہ کیسا رہا ہوگا. تو ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اور ایسا بنانا چاہیے کہ دوسرے ہمیں دیکھنے کے بعد واقعاً رش کریں کہ ہم بھی کاش ایسے ہی ہو جائیں. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ اگر ہمیں دیکھیں تو دیکھنے کے بعد ہمیں افسوس کے ساتھ کہیں کہ یہ کیسے افراد ہیں. خدا بند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کر سکیں. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. Thank you.